رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الارضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
آج ہماری گفتگو کا عنوان فقہی مسائل میں استعمال شدہ پانی ہوگا, اور یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عنوان کے لیے, یہ ویسے تو کوئی علمی یا شرعی اصطلاح نہیں ہے, مگر بات سمجھ میں آ جائے اس لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. مسائل کے بیان کرنے سے پہلے اس ایک بات کو دہرانا ضروری ہے جو پچھلے جمعے کو بھی بیان کی جا چکی ہے, وہ یہ کہ اب جو مسئلے آپ کے سامنے آج آئیں گے, فقط آج, یہ وہ مسئلے ہیں کہ زمانہ اور ماحول بدل جانے سے ایک عام شخص کو ان کی ضرورت نہیں رہی ہے, لیکن یہی مسئلے اب سے چند سال پہلے انتہائی اہم مسئلے سمجھے جاتے تھے اور تھے بھی اہم. اسی لیے اس وقت کی کتابوں میں ان مسئلوں کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا, اور حتیٰ یہ کہ آج سے 15 سال یا 20 سال پہلے جن لوگوں نے, جو آج اپنی جوانی میں ہوں گے اور اس وقت ان کا بچپنا ہوگا, ان مسائل کو یاد کیا ہوگا تو اتنی سختی کے ساتھ یہ مسائل یاد کرائے جاتے تھے کہ وہی لوگ جب آج کے زمانے میں لکھی ہوئی فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو بعض اوقات حیران ہو کے سوال کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ جو اتنا اہم تھا اس وقت, جو ڈنڈے مار مار کے یاد کرایا جا رہا تھا, آج کہاں غائب ہو گیا, کہ کہیں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا ہے. تو اگر سے آج بھی یہ مسئلہ غائب نہیں ہوا, فقہ تو بہرحال ہمیشہ رہے گی, دنیا کے ہر مقام کے لیے ہے, کائنات کے ہر گوشے کے لیے ہے, زمانہ ماحول کلچر زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بدلتا رہتا ہے, تو بعض اوقات کے مسائل زیادہ پیش آنے والے ہیں اپنی نسل میں جا کر وہ کم ہو جاتے ہیں, اور جو آج کم پیش آ رہے ہیں بعد میں ان کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. تو آج کی گفتگو جہاں تک میرا اندازہ ہے فقط معلومات کی حد تک یہ گفتگو کہی جا سکتی ہے, یا کبھی کبھار کسی کو یہ مسئلہ پیش آئے, لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ شہر کراچی سے باہر یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی حصے میں یہ مسائل کی آج بھی اہمیت ہو. میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے دو مسئلے آپ کے سامنے اور پیش کیے دیتا ہوں, اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. جیسے پہلا مسئلہ, یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آج سے 15 سال نہیں, آج سے 30 سال یا 40 سال یا 50 سال پہلے جن کو فقہ سے ذرا سی دلچسپی تھی, ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ تھا. کتابوں میں آپ دیکھیں کہ مثلا پر پانی اور جاری پانی اور قلیل پانی, اس پر اتنی بحث نہیں ہوتی تھی. کتابیں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کنویں کے پانی کے مسئلے سے. کنویں کے پانی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا کہ جب نجاست گر جاتی ہے تو کچھ ڈول نکالنا پڑتے ہیں, جن کی مقدار الگ ہوتی, ہر نجاست کے لیے الگ چیز یاد کرے. انسان گر کے مر گیا تو مثلاً پورا کنواں خالی کرنا, اب جب کنواں بنا ہے تو اس کے اندر جانور بھی گرتے رہتے ہیں, کوڑا بھی گرتا رہتا ہے, کھلا ہوا کنواں آج کی طرح کی چیزیں تو نہ تھی اس زمانے, 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی چیز گرتی رہتی. اب اس میں یہ دیکھنا کہ یہ نجیس ہے یا پاک, نجیس ہے تو کتنے ڈول نکالنا, ایک ایک چیز یاد ہونا چاہیے تھی ہر آدمی کو, کیونکہ یہ مسئلہ ہر ایک کو پیش آتا تھا. شہروں کے اندر بھی محلے محلے میں کنویں ہیں, جو لوگ ذرا زیادہ مالدار ہیں ان کے گھر میں کنواں ہے, فقط کنویں ہی سے پانی نکال کے ان کی زندگی گزر سکتی. تو اب ایک ایک مسئلہ یاد تھا کہ بجلی گرے تو اتنے ڈول, چوہا گرے تو اتنا ڈول, چکری گرے تو اتنا ڈول, بچے کا پیشاب گر جائے تو اتنا ڈول, بڑے آدمی کا پیشاب چلا جائے تو اتنے ڈول, اگر خون گر جائے تو مثلاً اتنے ڈھول, اور شراب گر جائے تو اتنے ڈھول, اور مسلمان گرے تو اتنے ڈھول, اور کافر گرے تو اتنے ڈھول. ایک اتنا لمبا چوڑا مسئلہ تھا کہ جس میں آج ہم شاید پوری نجاسات کی گفتگو سمجھ لیں اتنا وقت صرف کسی ایک مسئلے میں لگتا تھا. مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاذ و نادر کسی کتاب میں ڈھولوں کی یہ تفصیل یا کنویں کا یہ مسئلہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب شہروں کی حد تک بلکہ ساتھ گاؤں میں بھی کنویں کا سسٹم ہی بدل گیا ہے اور پانی دوسرے طریقے سے آنے لگا. اسی طریقے سے جو میں نے پچھلے ہفتے گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے بزرگوں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہوگا, آج اس کی ضرورت نہیں, تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید پرانے لوگوں پر اعتراض ہو رہا ہے, یا بزرگوں پر اعتراض ہو رہا, یا بزرگوں کی جو اکرام اور احترام اسلام نے قائم کیا ہے اس کو ختم کیا جا رہا. مگر بات ایسی نہیں ہوتی, کیونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا, اس لیے ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں. ورنہ بات یہی ہوتی کہ جیسا میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ آج سے 50 سال نہیں 20 سال پہلے اکثر گھروں میں پانی جو تھا وہ پائپ لائن کے ذریعے نہیں آتا تھا, خاص طور پر کراچی کی جس میں نئی آبادیاں تھیں, اور ہندوستان میں تو خیر پارٹیشن سے پہلے اکثر گھروں میں یا بجلی پانی بھر کے جاتا ہے یا صبح کو جا کے پانی لا کے رکھتے ہیں, تقریباً ہر گھر میں قلیل پانی تھا. آج ہر گھر میں تقریباً پر پانی آ گیا. اب قلیل پانی کی چھینٹیں ایسی تھی کہ اکثر نجس ہوتی, پر پانی کی چھینٹیں اکثر پاک ہوتی. تو جب یہ مسئلہ آج بتایا جاتا ہے کسی جگہ پر کہ دیکھیے جو ہمارے خاندانوں میں بزرگ مرد یا بزرگ عورتیں یا جو بوڑھے لوگ ہیں وہ یہ کہیں کہ چھینٹیں پڑے تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور پرہیز کرو, تو اب اس مسئلے کی ضرورت نہیں رہی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان بزرگوں کو غلط کہا جا رہا. اس وقت ان کا زمانہ تھا تو قلیل پانی گھروں میں تھا, ان کی بات 100% صحیح کہ چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب آ گیا ہے گڑ پانی, اس یہ بات بھی اپنی جگہ 100% صحیح ہے کہ چھینٹوں سے اتنا بچانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو, سوائے 2-3 مقامات کے کہ جہاں چھینٹ نظیر ہو سکتی. تو بات جو تھی اس کے اندر غلطی کسی کی نہیں نکال, معاشرے میں غلط مسئلے مشہور چلے آ رہے ہیں اور مجلسوں میں اور تقریروں میں اس کی نفی کی جاتی کہ یہ مسئلہ غلط ہے یا غلط. تو اکثر ایسا ہے کہ مسئلہ غلط نہیں ہوتا, لیکن اس وقت کا جو مستحد ہے یا اس وقت کا جو ماحول ہے اس کے اندر وہی مسئلہ تھا, آج ماحول بدلنے سے وہ مسئلہ بدل گیا. دوسرے الفاظ میں ہمارے معاشرے میں جو غلط چیزیں مشہور وہ سب غلط نہیں بلکہ اس وقت کے مستحقین کے فتوے کے مطابق تھے. یہ ایک عمومی وضاحت ہو گئی میری جانب سے. جب اس کے بعد اگر آپ مجالس میں یا تقاریر میں یا کیسٹ میں کبھی یہ سنیں کہ یہ فلاں چیز غلط ہے, فلاں چیز غلط ہے, فلاں چیز غلط ہے, تو اس سے عام مراد یہ ہوتی ہے کہ آج کے ماحول میں جس مستحق کی ہم تقریر کر رہے ہیں, اب خیر اتنی لمبی چوڑی تمہید کی یا وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صرف اس لیے کہ آج کی گفتگو کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلے بیکار ہیں یا وقت ضائع ہونے والے. ہو سکتا ہے آئندہ پھر اس کی ضرورت پیش آ جائے, ہو سکتا ہے آج کے ماحول میں بھی. جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے وہاں پہ یہ مسئلے پیش آتے ہیں. اچھا خیر, اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے استعمال شدہ پانی کا حکم, یعنی وہ پانی جو ایک مرتبہ شریعت کی طہارت میں استعمال ہو چکا ہے, کسی چیز کی طہارت میں ہم اس کو استعمال کر چکے ہیں, اب دوبارہ وہ پانی پھر استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں, وہ بیکار ہو گیا, کام کا نہیں رہا. تو پانی کی 4 قسموں میں سے جو پور اور جاری اور بارش اور کنویں کا پانی ہے اس میں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس پانی کو آپ 50 دفعہ, 100 دفعہ, 1000 دفعہ, 10000 دفعہ استعمال کریں اور دوبارہ وہی پانی لے کر پھر استعمال کریں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. مسئلہ آتا ہے قلیل پانی کا, جو پانی کل سے کم ہے چاہے چھوٹی ٹنکی میں ہو یا بالٹی میں ہو یا لوٹے میں ہو یا جگ میں ہو یا گلاس میں ہو یا چلو میں ہو، یہ پانی جو مختلف شرعی کاموں کے لیے استعمال ہو، جب استعمال کر لیں تو پھر اس کا کیا ہوگا ہوگا. اب اس کے لیے ہم شریعت کے جتنے بھی کام ہیں جس میں پانی استعمال ہو سکتا ہے اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. اہم اہم پانچ چیزیں. نمبر ایک، ایک قلیل پانی، یہ سارا مسئلہ قلیل پانی کا ہے. یہ قلیل پانی لے کر ہم نے اس سے وضو کیا، منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اور یہی پانی جس کو ہم نے استعمال کیا ہے اس کو دوبارہ جمع کر لیا. منہ دھویا، پانی گر رہا تھا، جمع کر لیا. ہاتھ دھویا، پانی گر رہا تھا، جمع کر لیا. اب یہ جو پانی ہمارے پاس ہے، یہ پاک ہے یا نجس؟ جو وضو کے لیے استعمال ہو چکا ہے. اور اگر پاک ہے تو کیا اتنا طاقتور ہے کہ دوسری چیزوں کو بھی پاس کر سکے؟ تو وضو میں استعمال ہونے والا پانی اگر اسے دوبارہ جمع کر لیا جائے، اب عام طور پر تو یہ مسئلہ وہیں پیش آئے گا جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے، یا سفر کے دوران جہاں آدمی کے پاس پانی بڑا محدود ہوتا ہے. آج کے سفر میں تو میں نے خود بھی دیکھا کہ کبھی کبھار اس قسم کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. تو جو پانی وضو میں استعمال ہو جائے، جس سے وضو کر لیا جائے، اگر وہ کسی طریقے سے جمع ہو جائے نیچے یا ہم اس کو جمع کر لیں، تو وہ پانی خود پاک ہے، خود وہ پانی پاک. اور اگر وہ اس کی چیزیں یا وہ ہمارے جسم پر یا کپڑوں پر گر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پانی خود پاک ہے. اور نجاست کو بھی پاک کر سکتا ہے، جسے ہم شریعت میں کہتے ہیں خبر کو پاک کرنا، نجاست کو بھی پاک کر سکتا ہے. یعنی اسی پانی کو جمع کر، کوئی کپڑا نجیس ہے، کوئی برتن نجیس ہے، تو اس سے آپ پاک کر سکتے ہیں. اور یہی پانی حدث کو بھی پاک کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ اسی پانی سے آپ چاہیں تو وضو کر لیں. نفر کیجیے کہ 50 آدمیوں نے وضو کیا، وہ پانی جمع کر کے اکثر غسل واجب ہے، ہم انہیں اسی پانی سے غسل کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ کا مسئلہ نہیں، 50 دفعہ اگر ایک پانی وضو میں استعمال ہو پھر جمع کریں، پھر استعمال ہو پھر جمع کریں، تب بھی مسئلہ یہی رہے گا. تو مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ وضو میں استعمال شدہ پانی خود پاک ہے، خبر یعنی ظاہری نجاستوں کو پاک کرتا ہے، حدث یعنی دوبارہ وضو اور غسل میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہی پانی. یہ تو ہو گیا وضو کا مسئلہ. یہی مسئلہ مستحب غسل کا مسئلہ، جو غسل واجب نہیں ہے مستحب، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ سنتی غسل کے بعد جو پانی گر رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، وہ پانی اگر جمع کر لیا جائے، باہر نہ پھینکا جائے، جمع کر، تو خود وہ پانی بالکل پاک. خود پاک کا مطلب یہ کہ وہ پانی یا اس کی چیز کہیں بھی گرے وہ دوسری چیز بھی پاک رہے. اور خبر میں بھی کام آ سکتا ہے، یعنی کسی بھی نجس چیز کو پاک کر سکتا ہے، یعنی اسی پانی سے جس سے ہم نے غسل کیا، تو سر سے پیر تک ہمارے پورے جسم سے مس ہو کر نیچے جا رہا ہے، گر رہا، اس پانی سے حدث بھی دور ہو سکتا ہے، یعنی دوبارہ وہ پانی وضو میں بھی کام آ سکتا ہے. اور اگر کوئی آدمی اسی پانی سے دوبارہ غسل کرنا چاہے تو غسل بھی کر سکتا ہے. اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ مستحب غسل کا پانی خود پاک ہے، نجاستوں کو یعنی خبر کو پاک کرتا ہے، حدف سے یعنی وضو اور غسل میں بھی دوبارہ کام آ سکتا ہے. دو چیزیں ہوگی. نمبر ایک تو پھر سنتی غسل، جیسے جمعہ کا غسل ہے، عیدین کا غسل ہے، اور ایک ہے واجب غسل. جنابت کے عالم میں ہم ہیں، میت کو ہم نے چھوا، یا ایک عورت ہے جو نفاس کے عالم میں ہے اور وہ جا کے غسل کر رہی ہے، اس صورت میں کیا مسئلہ ہو؟ اب غسل کرنے کے بعد یا غسل کے دوران جو پانی گر رہا، یہ پانی پاک ہے. ہر پانی کے لیے تین مسئلے ہیں، کہ خود پاک ہے یا نہیں، جس سے نجاست دور ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کو دوبارہ وضو اور غسل میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. ہر پانی کے لیے تین تین مسئلے. تو واجب غسل والا پانی بھی خود پاک ہے. اب تک جو مسئلے جو آپ نے سنے یہ تو بالکل متفقہ مسئلے ہیں. تیسرا مسئلہ واجب غسل کا پانی بالکل پاک ہے، یعنی وہ پانی بھی اگر اس کی چھینٹیں کہیں پڑ رہی ہوں تو وہ پاک ہے. نمبر دو، یہ پانی نجاست کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جس پانی سے ہم نے غسل کیا ہے، واجب غسل جنابت کا، عورت نے حیض سے غسل کیا، وہی پانی جو تو جس دن سے نیچے گر رہا ہے اس کو جمع کر لیں, کپڑا نجیس ہے تو اسے پاس کر لیں, برتن نجیس ہے تو اسے پاس کر لیں, جیسا میں نے مثال دی صحابہ نجیس ہے تو جا کر صحابہ کو اس سے پاس کر لیں, مسجد کو پاس کر لیں, قرآن کو پاس کر لیں. یہ نجاست کو پاس کرنے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تیسرا مرحلہ, کیا اس سے دوبارہ وضو اور غسل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس میں اختلاف ہے. یعنی اختلاف سے مراد پچھلے 100 سال کے مستحقین میں بھی اس میں اختلاف ہے. لیکن آپ خود اور خمینی کا یہ فرمانا کہ بہرحال اختلاف ہے, لیکن ہمارا فتویٰ یہ کہ واجب غسل کا پانی بھی دوبارہ وضو میں یا غسل ہی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ بہتر پوری ہو, کوئی اور پانی مل ہی نہیں رہا, جیسے میں نے مثال دی کہ حج پر ہیں یا سفر میں ہیں, پانی ایک ہے, نہانے والے دو ہیں. اب دو آدمی نہیں نہا سکتے, ایک آدمی تو خیر نہا لیا, اس کا پانی جمع کر لیا ہم نے. اب یہ جو پانی ہے, اب یہ پانی استعمال شدہ ہے اور دوسرا آدمی نجس ہے, اب کیا کریں؟ تو فرما رہے ہیں کہ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بالکل اجازت, بغیر مجبوری کے لیے آپ واجب غسل کا پانی دوبارہ غسل میں یا وضو میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے, احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسا نہ کریں. اور اگر مجبوری بھی ہو جائے تو پھر مجبوری کے عالم میں بھی بہتر یہ ہے کہ دونوں عمل انجام دیں, یعنی اس پانی سے بھی غسل کریں اور تیمم بھی کریں. تیمم کریں یہ سمجھ کے کہ صحیح پانی نہیں, غسل کریں یہ سمجھ کر کہ یہ پانی دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن یہ سب مستحب واجب نہیں. ہم چاہیں تو اسی پانی کو جس سے غسل جنابت کیا گیا ہے یا جس سے کسی عورت نے حیض کا غسل اتارا, دوبارہ غسل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پانی چاہے عورت کے جسم سے مرد ہو یا مرد کے جسم سے, اس میں کوئی پردے وردے کا مسئلہ نہیں آتا کہ اگر عورت نے ایک پانی اپنے غسل کے لیے استعمال کیا تو آپ دوسری عورت ہی اس کو استعمال کریں, نہیں مرد بھی اس پانی کو استعمال کر سکتا یا اس سے بالکل بہت مقدم. یہ تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ جو پانی واجب غسل میں استعمال ہو وہ خود کو پاک ہے, خود پاک کا مقصد یہ کہ کسی اور چیز کو نجس نہیں کرے. اچھا بلکہ اتنا طاقتور ہے وہ پانی پاکیزگی کے اعتبار سے کہ اس سے آپ نجاستیں بھی دور کر سکتے ہیں, جسے فقہ میں کہیں گے خبر دور کر سکتے ہیں, بلکہ اس سے آپ کوئی اور خدائی کے فتوے میں حدث بھی دور کر سکتے ہیں, یعنی اسی کو دوبارہ وضو اور غسل میں استعمال کر سکتے ہیں اگر کے بعد علماء نے اس سلسلے میں منع کیا. پہلی دو باتیں تو مانی کہ پاک بھی ہے, نجاستوں کو پاک کر سکتا, مگر اس سے دوبارہ وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. بعض مستحدین نے منع کیا ہے مگر موجودہ دونوں مراجے اجازت دیتے ہیں. اب اس سے متعلق ایک ایسا مسئلہ اس وقت بیان کرنا کہ جس میں ہمارا معاشرہ غلط فہمی میں مبتلا ہے, یہ مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں. یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ واجب غسل والا پانی دوبارہ وضو اور غسل میں استعمال ہو یا نہ ہو, اس میں اختلاف, مگر ایک مسئلے میں سب متفق ہیں. وہ لوگ جو واجب غسل دوبارہ استعمال کرنے کی حمایت نہیں کرتے ہیں, لیکن اس ایک مسئلے کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے ہم واجب غسل کے پانی کو دوبارہ غسل میں استعمال کرنے کو مانیں یا نہ مانیں, مگر غسل کے دوران پانی کی چھینٹیں جو اڑ اڑ کر اس برتن میں جا کر گرتی ہیں جس سے ہم پانی لے کے غسل کر رہے ہیں, جیسے پانی, سارے علماء متفق کہ غسل کے دوران جو پانی بہ کر بالٹی میں چلا جائے یا چھینٹے اڑ کے بالٹی میں چلی جائے وہ پانی تو بالکل صحیح, وہ پاک بھی ہے اور اسی سے اپنے غسل کو جاری رکھیے, وہ اس مسئلے میں آتا ہی نہیں. لیکن آپ اکثر دیکھیں گے کہ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں اور سوال بہت زیادہ کیا جاتا کہ ہم غسل کر رہے ہیں, پانی بالٹی میں جا رہا ہے, اب کیا کریں, غسل صحیح ہے یا غلط؟ اس میں تو سب متفق ہیں کہ صحیح. اختلاف کہاں پر ہے کہ اس بالٹی کے اندر جو پانی ہے وہ سب استعمال کر لیا اور ہم نے یہی پانی اس سے غسل کیا ہے دوبارہ اس بالٹی میں جمع کر کے دوسرے آدمی کو دیا کہ اب تم اس سے غسل کرو, پھر اس صورت میں بھی کوئی اور خمینی اجازت دے دیتے ہیں اور باقی کو جو رما منع کرتے ہیں. لیکن چھینٹے اڑنا یا پانی کا بہ کر اس بالٹی میں جانا جس سے ہم غسل کر رہے ہیں وہ تو کوئی شک کا مسئلہ ہی نہیں, اس میں تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے, وہ شرن بالکل صحیح اور بالکل جائز ہے. تو یہ تیسری چیز ہو گئی وضو، سنت غسل اور واجب غسل، یہ تین مرحلے آپ نے سنے. اب چوتھا اور پانچواں مسئلہ، یہ مسئلہ ذرا تفصیل چاہے گا، اس کی اب تفصیل آپ سنیں گے. اور اب جو مسئلہ آ رہا، اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو یہ ہمارے کام آنے والا مسئلہ. پہلے 20 منٹ جو گفتگو ہو گئی تو سنت غسل اور واجب غسل کی، وہ تو ایک طرح سے اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں. اب وہ مسئلہ کہ جو پیش آتا ہے اور متفرق تقاریر میں اس کی جانب اشارہ ہو چکا، کہیں کہیں وہ مسئلے بیان بھی ہو چکے ہیں، مگر ترتیب کے ساتھ ایک مقام پر بیان کرنا وہ آج کی گفتگو. نمبر چار، پہلا وضو کا پانی، نمبر دو سنت غسل کا پانی، نمبر تین واجب غسل کا پانی، اس کا مسئلہ آپ نے سن لیا. نمبر چار، اب وضو اور غسل کو چھوڑ، نجاست دور کرنے والا پانی، کپڑا نجیس ہے، ہم نے اس کو پانی ڈال کر پیشاب کو یا خون کو پاک کیا، اب یہ جو کپڑا پاک کرنے میں پانی استعمال ہو رہا یہ ہم دوبارہ جمع کر رہے ہیں، تو اس پانی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یا فرض کیجیے کہ پیشاب یا پیخانے کا مقام پاک کرنا، یا جیسے زمین پاک کرنا، پوری زمین پاک کی، سارا پانی ایک جگہ جمع کر لیا، اس کا کیا مسئلہ، اس کو ہم کیا سمجھیں وہ نجیس ہے یا پاک، اور اگر پاک ہے تو دوبارہ کبھی استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو نمبر چار، خبر یعنی نجاست کو دور کرنے والا پانی، کھانا، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب، بیئر اور نجاست خار، اون کا پسینہ، بعض مجتہدین کے نزدیک ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال ہو، یا ان چیزوں سے جو نجیس ہو جائے متنجیس، اس کو پاک کرنے کے لیے جو پانی استعمال ہو، اس پانی کا کیا ہوگا؟ تو اب اس میں علماء نے دو قسمیں کر دی، نجاست دور کرنے والے پانی کی دو قسمیں. ایک تو جو ٹوائلٹ میں، بیت الخلا میں استعمال ہوتا ہے، پیشاب اور پیخانے کی جگہ کو پاک کرنے والا پانی، اسے ہم فقہ میں کہتے ہیں آب استنجا یا ماء الاستنجا یا استنجا کا پانی. استنجا مقصد پیشاب اور پیخانے کے بعد ان کے مقامات کو پاک کرتا ہے. تو اب وہ پانی جو پیشاب اور پیخانے کے مقام کے لیے استعمال کیا جائے، وہ بالکل پاک پانی ہے، صرف چار پانچ شرطوں کے ساتھ جو پہلے بھی بیان ہو گئی اور آج بھی آخر میں بیان کی جائے گی، لیکن ویسے بہرحال وہ پانی پاک ہے. پیشاب اور پیخانے کے مقام کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ خود پاک ہے. چلیں یہ تو ٹھیک، اب کیا اس سے دوسری نجاست کو پاک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پانی پر تو کیا دوسری نجاست میں استعمال ہوگا یا نہیں؟ آقا کوئی کے نزدیک یہ بھی صحیح ہے، وہ پانی دوبارہ کپڑے کو دھونے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، پیر نجیس ہے تو پیر کو دھونے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، برتن نجیس ہے تو برتن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو وہ پانی جو استنجا کا پانی ہے، پیشاب اور پیمانے کے مقام کو پاک کرنے والا، وہ پانی خود پاک ہے، یہ تو آقا کوئی خمینی دونوں مانتے ہیں، بلکہ تقریباً سارے شیعہ علماء مانتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی نجاست نظر آ رہی، اگر اس میں خود پیشاب یا پیخانے کے ذرے نظر آ رہے ہیں تو دوسری بات، لیکن نجاست اس میں نہیں ہے تو وہ پانی پاک، اور اتنا پاک ہے کہ کوئی صاحب کے فتوے میں تو وہ دوسری نجیس چیز کو پاک کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. الفاظ دیگر بس چیز کہ اگر ہم اس پانی کو اپنے اس پانی کو استعمال کیا اپنی طہارت کے لیے، اس پانی کو استعمال کیا پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے، پھر وہ پانی جب بہا اس زمین سے گزرا، کیونکہ پاک کرنا میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اس میں نیت اور ارادہ شرط نہیں، پاک پانی کسی نجیس چیز پر سے گزرے، آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، آپ کو پتا ہو یا پتا نہ ہو، وہ پاک ہو جائے گا. تو گویا پیشاب اور پیخانے کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اب جو نجاست اس کموڈ میں لگی ہے جب وہ ہٹ جائے، تو اس کے بعد جب طہارت کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے لوٹے وغیرہ سے، وہ پانی بہتا ہوا جائے گا تو فلش کو، اس کموڈ کو بھی وہ پاک کرتا چلا جائے گا. یہ تو میں نے ضمناً ایک مسئلہ بتایا تاکہ واضح ہو جائے کہ اسلام میں طہارت کا تصور کتنا آسان ہے، ہم نے کتنا مشکل بنا دیا. لیکن اصل مسئلہ یہ تو ساری کموڈ کی بات ہوئی، اصل مسئلہ تو یہ کوئی صاحب کے فتوے میں یہ پانی ہر نجاست کو پاک کرنے میں استعمال ہو سکتا ہے. البتہ خمینی صاحب احتیاط واجب لگا کے منع کر رہے ہیں، لیکن احتیاط واجب میں رجوع بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز تیسری چیز چاہیے پانی، دوبارہ وضو اور غسل کے کام آ سکتا ہے یا نہیں، ہاں اس میں تو منع کرتے ہیں. قلی صاحب کی احتیاط واجب ہے کہ منع ہے، خمینی صاحب کا فتویٰ ہے. تو خلاصہ یہ کہ ماء الاستنجاء یعنی پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے والا پانی، پانچ اس میں چیزیں ہونا چاہیے، وہ اب آپ بعد میں سنیں گے، لیکن اب مسئلے کی صحیح اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا. یہ جو پانی ہے یہ خود پاک اور دوسری نجیس چیزوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، صرف خمینی صاحب کی احتیاط واجب منع ہے، لیکن وضو اور غسل میں یہ استعمال نہیں ہو سکتا، یہ تو ختم ہو گیا. اب آئیے استنجا کے پانی کے علاوہ باقی جو پانی ہے، یعنی باقی جتنی بھی نجاستیں دنیا کی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا، پیشاب لگتے ہیں کپڑے میں اس کو دور کرنے کے لیے، یا پیخانہ لگا یا خون لگا یا منی لگی یا کتا لگ گیا یا کافر لگ گیا یا شراب گر گئی، کپڑے میں اس کو پاک کرنا ہے پانی ڈال کے پاک کریں گے، یا زمین کو پاک کرنا یا برتن کو پاک کرنا ہے، جتنی بھی چیزیں اس میں جو پانی استعمال ہو اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے ذرا تفصیل طلب ہے، غالباً اسی پہ گفتگو آج ختم ہو جائے گی. تو اس استنجے کا پانی کی جو شرائط کا مسئلہ وہ رہا جا رہا ہے، تو میں پہلے اس کو بتا دوں تاکہ جن تک صرف ایک گفتگو پہنچے غلط فہمی نہ ہو جائے. یہ ضمنی مسئلہ آ رہا ہے، اس کی تفصیل بعد میں آنا تھی، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ وقت ختم ہو رہا اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے میں مجبوراً اس کو دہرانے پر مجبور ہوں. ہم نے یہ کہا اب پانچ چیزیں مجھے بیان کرنا، وضو کا پانی، سنت غسل کا پانی، واجب غسل کا پانی، استنجے کا پانی، اس کے علاوہ ہر خبث کو دور کرنے کا پانی. اور ارادہ تھا کہ آدھے گھنٹے میں پانچوں چیزیں آ جائیں تو بہت اچھا ہے، مکمل گفتگو ہوگی، مگر چوتھی چیز کی غلط فہمی نہ ہو اس لیے اس کو مسئلے کو یہیں ختم کرنا. استنجے کا پانی جو وضو اور غسل میں تو استعمال نہیں ہوگا اس کو تو ختم کرنا، خود پاک ہے اور نجاستوں کو پاک کرتا، کیونکہ اب اس میں سلج اور سموڑ کی مثال آ گئی تو غلط فہمی کا امکان. پانچ شرطوں کے ساتھ، پانچ شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ اس کا رنگ ہو ہو مزہ نہ بدلے، یہ تو ایک شرط ہے. اچھا اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس کو چکر دیکھیں کہ اس کا مزہ بدلا ہے یا نہیں بدلا، جب تک کہ یقین نہ ہو وہ یہی مانا جائے گا کہ نہ رنگ بدلا ہے نہ بو بدلی ہے نہ مزہ بدلا ہے، یعنی اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس پانی کا رنگ کیا. لیکن اگر ہم کو یوں ہی پتا چل گیا کہ اس پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا، پھر یہ پانی اس پانی سے نکل گیا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس دنیا کے پانی کا رنگ اور بو اور مزہ نہ بدلے. نہ بدلے کا مقصد یہ کہ ہم کو پتا چل جائے، تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں بدلی یا نہیں بدلی، جب تک کہ یقین نہ ہو اس وقت تک یہی مانیں گے کہ نہ رنگ بدلا ہے نہ بو بدلی ہے نہ مزہ بدلا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام میں جس کو ہم پاک کر رہے ہیں نجاست بہت زیادہ پھیل نہ گئی. پیشاب میں تو مسئلہ نہیں، پیخانے کے مقام کا مسئلہ ہے کہ اس کو پاک کرنے کے لیے جو استنجا کا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر پیخانہ اپنے مقام سے جو عام طور پر ہے بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، پھر جو پانی استعمال ہوگا طہارت کے لیے وہ نجس مانا جائے. تیسری شرط یہ کہ اس پانی میں باہر سے کوئی نجاست نہ لگ جائے. پیشاب اور پیخانے کے مقام کے جس پانی سے ہم پاک کر رہے ہیں، کیونکہ قلیل پانی کا مسئلہ، باہر سے اس میں کوئی نجاست لگ جائے یا پیشاب اور پیخانے کے مقام میں کوئی اور نجاست باہر سے لگ جائے، مریض نے مثلا کوئی تھوڑا تھا اس کا خون نکل کے لگ گیا، پھر جو پانی استعمال ہوگا پاکیزگی کے لیے وہ پانی استنجا کا پانی نہیں مانا جائے گا، اس کو نجس سمجھیں. چوتھی شرط یہ کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام کو جب پاک کر رہے ہیں تو شرط یہ ہے کہ پیشاب کے مقام سے پیشاب ہی اور پیخانے کے مقام سے پیخانہ ہی نکلا ہو، کوئی اور نجاست ساتھ میں نہ نکل آئی. اگر ساتھ میں خون بھی نکل گیا پھر یہ جو پانی استعمال ہوگا اس کو پاک نہیں مانا جائے. اور آخری شرط یہ کہ پیشاب اور پیخانے کو کے مقام کو پاک کرنے میں جو پانی استعمال ہو رہا اس میں نجاست کے ذرے نظر نہ آئے. اگر یہ پتا ہے کہ اس پانی میں نجاست ہے، پیخانے کے مقام کو پاک کیا ہے، اس پانی میں ضرور پیخانے کے ذرے ہوں مگر نظر آنے کے قابل ہیں، یہ بہت چھوٹے چھوٹے، یا پیشاب ضرور ہوگا اس پانی میں نظر کل مل کے ختم ہو گیا ہے، تو یہ پانی پاک رہے گا. اتنے ہوں کہ محسوس ہو جائے نظر آنے کے قابل. اگر پانی کے اندر پیشاب اور پیخانے ایسے ذرے ہیں کہ نظر آ سکتے ہیں تو یہ پانی پھر پاک نہیں مانا جائے. لیکن پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے والا وہ پانی جو ان تینوں شرائط پر پورا اتر رہا، یعنی نہ اس کا رنگ اور بو اور مزہ بدلا، جب بدلا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلا، نہ اس میں نجاست کے نظر آنے والے ذرے ہیں، نہ ہی پیشاب اور پیخانے کے مقام سے کوئی اور نجاست نکل آئی، کوئی اور چیز نکل آئے، مثلا بازو پاس گٹھلی وغیرہ نکل آتی ہو وہ پاک رہے، کوئی نجاست نہ نکلی ہو اور پیخانہ معمول سے زیادہ پھیلا بھی نہ ہو اور کوئی اور باہر کی نجاست نہ لگی ہو، اگر یہ پانچوں شرطیں پائی جاتی تو اب یہ پانی وہ پانی ہے کہ جسے شریعت نے خود پاک مانا، یعنی اگر ہمارے کپڑے پر یا جسم پہ رکھ گیا تو ہم پاک، اور دوسری نجس چیزوں کو پاک کر سکتا جہاں جہاں سے بہتا ہوا جائے گا، اگر وہ چیز اس پانی سے پاک ہو سکتی ہے پلیر پانی سے تو وہ چیز پاک ہوتی چلی جائے گی، چاہے پیشاب و پیخانے کی جگہ کی زمین ہی کیوں نہ ہو۔ چار چیزیں ہم نے بتائیں، چار استعمال شدہ پانی، جس میں تینوں پہلے تین کا ایک ہی مسئلہ کہ وہ پانی جو وضو میں واجب غسل میں اور سنت غسل میں استعمال ہو، خود پاک ہے، نجاستوں کو پاک کر دیتا ہے، پھر اس سے دوبارہ وضو اور غسل بھی ہو سکتا، اور وہ پانی جو استنجا کے لیے استعمال ہو خود پاک ہے، نجاست کو پاک کر سکتا ہے، حسن خمینی کی احتیاط واجب کا خیال کرتے لیکن دوبارہ وضو اور غسل میں استعمال نہیں ہو۔ اب بات کا اور آخری پانی بچا، وہ تو روزانہ پیش آنے والا مسئلہ، یہ بھی ایک اعتبار سے اچھا ہوگا کہ اس کی ایک الگ گفتگو ہو جائے۔ تو آج کی یہ گفتگو اختتام کو پہنچی، شروع کا ایک حصہ آپ کے لیے بیکار تھا لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ آخری حصہ شاید آپ کے نام کا تھا، کہ کچھ ایسے لوگ جو بڑی اتساہت کے ساتھ گفتگو کو رہنے ذرا متوجہ ہوئے، تو انشاءاللہ آخری چیز جو ہے پانچویں چیز وہ اس سے زیادہ آپ کو فائدہ مند محسوس ہوگی۔ درست ہے جی محمد والے محمد گناہ کبیرہ، اس کی تعریف اس سلسلے میں روایات اور شرف پر گفتگو کی ابتدا، یہ تین چیزیں ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ گناہان کبیرہ کے بیان کرنے کی اہمیت اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی کہ اسلام نے ہر مومن کے لیے واجب اور حرام کی پابندی کو ضروری قرار دیا، مگر واجبات اور حرام سے بچنا ان دونوں کا مقام اور مرتبہ برابر نہیں، بلکہ حرام سے بچنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجب کو چھوڑا جا سکتا، لیکن ایسے مقامات کے جہاں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو کہ یا واجب کریں یا حرام سے بچے، وہاں پہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ واجب چھوڑ دو، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس کی اکثر مثالیں، شراب پینا حرام ہے، شراب پینا حرام لیکن بعض حالتوں میں یہ جائز ہو جاتا ہے، حتیٰ یہ اگر کسی واجب مطلب روزے سے بھی ٹکرا رہا ہو، ایک آدمی کا روزہ اتنا پیاسا ہے کہ اب وہ مر جائے اور کوئی چیز اس کو نہیں مل رہی پینے کی، حرام کی اجازت ہے، واجب کو چھوڑ دیا گیا، جان کو ضائع کرنا حرام ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے جان بچانے کے، اور بہت ساری مثالیں جو کس باپ ہے مجمعے کے لیے ضروری نہیں۔ تو اس اعتبار سے جو کہ حرام سے بچنا زیادہ اہم ہے، اس وقت بھی جب واجب اور حرام میں ٹکراؤ ہو تو واجب کو چھوڑ دو اور حرام کو لے، لیکن یہ ٹکراؤ کہاں مانا جائے گا یہ مجتہد سے پوچھنا پڑے گا، ہم اپنی مرضی سے ہر جگہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اس اعتبار سے، مثلاً گھر والوں کی روزی کا انتظام واجب ہے اور سود سے بچنا حرام ہے، مگر سودی نوکری مل رہی ہے، ٹکراؤ ہے تو چھوڑ دو اس مسئلے کو نہیں، یہ تو خود مستحق بتائے گا، تفصیل اپنے مقام پر آئے، لیکن بہرحال حرام سے بچنا زیادہ اہم، بلکہ واجبات کا فائدہ بھی اس وقت ملتا ہے جب آدمی حرام سے بچ رہا ہو، ورنہ معصوم کے الفاظ، اگر حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچایا واجبات کرتے چلے گئے، تم نے ایسی بلڈنگ کھڑی کی ہے جس کی بنیاد نہیں اور جو ایک جھونکے میں ہوا کے ایک جھونکے میں گر سکتی، معصوم کے الفاظ میں واجب پر عمل کیا تو جنت میں ایک باپ مل گیا، حرام پر عمل کیا تو ایک آگ چلی گئی جس نے جنت کے سارے باپ کو جلا دیا۔ اس اعتبار سے گناہان کبیرہ پر ہماری گفتگو ہو رہی، لیکن صرف اس لیے کہ اتنا وقت محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم سارے گناہوں پر گفتگو کریں، ویسے حرام سے بچنا اہم ہے چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، مگر کبیرہ کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے پہلے اس کو بیان کیا جا رہا، اس کے بعد اگر وقت موقع ہوا تو گناہان کبیرہ کی بھی گفتگو کی جائے گی۔ اب گناہان کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آج سے ایک سال پہلے تقلید کے مسئلے میں عدالت کی تعریف میں فقہ کے حصے میں مسئلہ بیان کیا جا چکا، اس لیے تفصیل میں گئے بغیر صرف اس چیز کو دہراتے ہوں کہ ہر وہ عمل جو حکم خدا کے خلاف ہو، ہر وہ عمل جو خدا کو ناراض کرے وہ حرام اور گناہ، ہر وہ عمل جس سے شریعت نے کسی بھی انسان کو روکا ہے وہ حرام اور گناہ۔ مگر گناہوں کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، ایک کو گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہا گیا ہے؟ جو چار چیزوں میں شامل ہو جائے، ہر وہ گناہ جس کا نام لے کر قرآن یا حدیث میں آیا ہے کہ یہ کبیرہ، جس کا نام لیا گیا کہ یہ کبیرہ۔ ہمارے پاس ایسی بہت سی روایتیں جس میں امام نے بتایا کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، 40, 70, 60 یہ مختلف تعداد، یا اکبر القبائر بڑے بڑے گناہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، تو وہ سارے گناہ جس میں خود امام نے کہا کہ یہ کبیرہ اس کو تو ہم گناہ کبیرہ مانیں گے، یہ بات تو بہت آسان ہے۔ اسی طرح نمبر 2 وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ جس پر قرآن میں یا صحیح حدیث میں جہنم کے عذاب کی خبر سنائی گئی، وہ بھی گناہ کبیرہ، چاہے امام نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ کبیرہ، امام نے اس کو گناہ کبیرہ قرار نہ دیا، مگر اگر اس سے جہنم کے عذاب کی خبر سنائی گئی ہے تو اس صورت میں اس کو بھی کبیرہ مانا جائے گا۔ قرآن کے اندر مثلا آیت آئی کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم، تو بہت ثابت ہو گیا کہ قتل مومن گناہ کبیرہ، چاہے قرآن نے نہیں کہا کہ یہ کبیرہ، مگر جہنم کا اعلان کرنا اس کو کبیرہ بنا دیتا۔ جہنم کا اعلان یا تو بالکل واضح ہو جیسے اس روایت میں، یا اشارتاً معصوم کی روایت، من متحم من طرح کا فلا دن متحم میں دس، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑا بس اب وہ خدا اور خدا کے رسول کے ذمے سے بری ہو گئے، آزاد ہو گئے، یعنی اب رسول اور خدا پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ذمے سے آزاد ہونا یہ خود اشارہ ہے کہ اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا کوئی وعدہ خدا سے نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھی نماز کا چھوڑنا کس روایت سے گناہ کبیرہ ہے، اگر یہ صاف صاف اس میں جہنم کی بات نہیں مگر اشارتاً جہنم کا تذکرہ، یہ میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ نماز کا گناہ کبیرہ دوسری چیزوں سے بھی ثابت، تو ہر وہ چیز کہ جس کے اندر جہنم کا اعلان کیا جائے چاہے واضح طور پر یا اشارتاً وہ بھی گناہ کبیرہ۔ نمبر 3 وہ گناہ کہ جس کے بارے امام نے نہ تو یہ کہا کہ یہ کبیرہ، نہ ہی اس پر جہنم کی بات آئی، مگر وہ ایسے گناہ سے بڑا امام نے کہا، اس کو ایسے گناہ سے روایت میں یہ ہے، نہ یہ کہا گیا کہ اس پر جہنم ملے، نہ اس توہین مسجد کو کسی گناہ کبیرہ سے بڑا دکھایا گیا، ایسا بھی نہیں، مگر صرف متشرعین میں یعنی پابند شریعت لوگوں توہین مسجد ایک بڑا گناہ مانا گیا ہے اس انداز سے کہ مثلا غیبت گناہ کبیرہ ثابت، لیکن پابند شریعت لوگوں میں غیبت سے زیادہ توہین مسجد کو بڑا سمجھا جائے، کہ لوگ اگر غیبت کریں ان کے سامنے تو شاید اتنا اثر نہ ہو، پابند شریعت لوگوں کی بات ہو رہی، مگر توہین مسجد کریں تو وہ تڑپ اٹھیں، یعنی جو پابند شریعت لوگ وہ اس گناہ کو اگرچہ روایت میں اس کو کبیرہ نہیں کہا گیا مگر کبیرہ جیسا سمجھ رہے، چنانچہ کعبے کی توہین کرنا یا قرآن کو جلانا، یہ نام لے کے تو اس کو یہ تو کہا گیا کہ یہ حرام، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کبیرہ، مگر پھر بھی پابند شریعت لوگوں کی نگاہ جو کبیرہ گناہ ہے یہ بھی اس جیسا گناہ ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ مانا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ جو ان چار میں سے کسی ایک چیز میں آ جائے، یا تو قرآن اور حدیث میں اس کا نام لے کر کبیرے کا لفظ کبیرہ اس کے لیے استعمال، کبیرے کے لفظ کا اطلاق کہا جائے، امام خود کہیں گے کبیرہ۔ نمبر 2 یا قرآن اور حدیث میں اس پر جہنم کا اعلان کیا جائے واضح طور پر یا اشارہ پر۔ نمبر 3 ایسا گناہ جو اس گناہ سے بڑا حدیث میں یا آیت میں آئے، جس گناہ کو معصوم پہلے ہی کبیرہ کہہ چکے۔ نمبر 4 ہر وہ گناہ بھی کبیرہ ہے جو پابند شریعت لوگوں میں ہمیشہ سے ہر دور میں کبیرہ سمجھا جا رہا، لیکن جب یہ چار چیزوں سے گناہ کبیرہ ثابت ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن نے یا حدیث سارے گناہ کبیرہ خود سے کیوں نہیں بیان کر دی؟ پہلی جو شرط ہے نا کہ امام کہیں کہ یہ کبیرہ تو خود ہی سارے کبیرہ کہہ دیتے، یہ اس انداز سے تین چار مرحلوں میں بات کیوں پہنچی؟ کیونکہ جب ہم روایتیں دیکھتے ہیں معصوم کی تو کسی روایت میں سات کا نام لے کر ان کو کبیرہ کہا گیا، کسی میں دس کا نام لے کر ان کو کبیرہ کہا گیا، کسی میں چالیس کا نام لیا اور ان کو کبیرہ کہا گیا، یا ستر کا نام لیا اور ان کو کبیرہ کہا گیا. البتہ صحیح حدیث میں چالیس تک کی بات، چالیس سے زیادہ گناہ کبیرہ جس روایت میں بتائے گئے ہیں وہ حدیث اتنی صحیح نہیں، دو تین حدیثیں ہیں. تو اب یہ مختلف تعداد کیوں بتائی گئی؟ ایک ہی تعداد ہوتی تو معاملہ کتنا آسان ہو جاتا. اب یہ حدیثیں کون کون سی ہیں یہ انشاءاللہ اس کتاب کا موضوع بن رہی ہے جو ایک سال پہلے جس کا وعدہ ہو چکا، جس میں سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ایک ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں. اگر یہ حدیثیں بیان کرنے کا پھر وقت موقع نہیں، جب آپ یہ پورا سلسلہ سنیں آخری گناہ کبیرہ تک تو ساری چیزیں خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں گی. خیر، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا کہ امام نے خود اس کو ایک ہی حدیث میں کیوں جمع نہیں کر دیا، ایک ہی مقام پر کہہ دیتے کہ یہ سب گناہ کبیرہ تاکہ مومنوں کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی، یا قرآن میں ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ آ جاتی. اب یہ بھی ایک کیونکہ اعتراض ہوتا ہے اس لیے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، مگر میرا طریقہ نہیں ہے کہ اس قسم کے اعتراضات پر زیادہ تفصیل سے بحث کی جائے کیونکہ یہ اس کا معیار دوسرے قسم کے طرف ہو، لیکن اشارتاً یہ گفتگو کر دی جائے. پہلی چیز تو وہی جو شب قدر کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ شب قدر کو کسی ایک رات میں حدیث میں مخصوص نہیں کیا گیا اور اس کی مصلحت یہ بتائی گئی تاکہ انسان شب قدر کا ثواب لینے کے لیے ان ساری راتوں میں عبادت کرے جس کے بارے میں اجتماع ہے کہ شاید یہ ہو سکتی ہے، شاید یہ ہو سکتی ہے، شاید یہ ہو سکتی ہے. یہی مسئلہ گناہ کبیرہ کا، کسوں کے معصوم جس روایت میں بھی بتایا کہ یہ گناہ کبیرہ، یہ نہیں کہا کہ صرف یہی گناہ کبیرہ اور کوئی نہیں. نہیں، قاضی نے پوچھا مولا گناہ کبیرہ کون سے، امام نے چالیس بتا دی. اگر چالیس بتا کر یہ کہتے کہ اس کے علاوہ اور کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو بات یہ پہلا فائدہ ختم ہو جاتا. اگر امام نے اس کو چالیس چیزیں سنا دی، اس کا مطلب کیا ہو کہ امام خود تعداد کو مبہم رکھ رہے ہیں تاکہ انسان ہر گناہ سے یہ سوچ کر بچے کہ شاید یہ بھی کبیرہ، شاید یہ بھی کبیرہ، جو چیزیں امام نے نہیں بتائی ان میں شاید یہ بھی شامل. تو پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ہر گناہ سے انسان کو دور کیا جائے. دوسری وجہ یہ کہ وہ تو ایک اصول ہے ہمارے پاس امام کی حدیث کی روشنی کہ ہر وہ کبیرہ جو ایک مرتبہ سے زیادہ کیا جائے تو کبیرہ بن جاتا. اس اعتبار سے تو ہر گناہ کبیرہ کبیرہ، چنانچہ ہر ایک سے انسان کو بچنا. اب اس میں سے ہر ایک کی وضاحت میں کچھ روایتیں بھی ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آج اس موضوع پر گفتگو نہ ہو سکے، یہ تمہید ہی وقت نکل نہیں بتائی گئی. اس کی ایک تیسری بڑی وجہ یہ بھی کہ امام جب کسی سے کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ دیکھنا پڑے کہ سامنے والا کون. مثلاً ایک آدمی نے پوچھا امام سے کہ مولا گناہ کبیرہ کون کون سے. اب امام کو معلوم ہے کہ 30 چیزیں تو اس کو پہلے سے پتا کہ یہ گناہ کبیرہ، یہ تو اس کو ہی معلوم. امام کو 20 نہیں بتائیں گے، 30ویں سے شروع کریں گے. اس اعتبار سے کہ امام کی صحبت میں اور نشست 10,000 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اپنے مسئلہ لے. اب امام ان لوگوں کے لیے جن کو پہلے سے کوئی چیز معلوم وہ ریپیٹ نہیں کریں گے کہ جو اس وقت اس کے لیے بیکار ثابت ہو رہی. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا کہ جس سے امام نے بات کی اس کو پہلے سے کتنی چیزیں امام بتا چکے. اور یہ اگر انسان اس نقطے کو ذہن میں رکھے تو بہت سی حدیثیں سمجھ میں آ جاتی. چوتھی بڑی وجہ جس کی وجہ سے امام نے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ایک روایت میں جمع نہیں کیا، ساری تعداد نہیں بتائی، تو اس سلسلے میں چوتھی وجہ علماء کرام بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم اور آپ آج کل جس معیار پر ہیں ایمان کے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ 1400 سال یا 1100 سال یا 1200 سال پہلے کا مومن اس کا ایمان کیسا. اب آپ دیکھیں تو ایسی روایتیں بھی ہم کو ملتی ہیں، وہ روایتیں ایک واجبات کے بارے میں، ایک حرام کے بارے میں، کہ امام سے پوچھا راوی نے کہ مولا گناہ کبیرہ کیا، یا واجبات کا سوال کیا، امام نے بتانا شروع. ابھی امام نے 10, 15, 20, 25 یا 40 چیزیں بتائیں کہ سننے والا کڑک اٹھا، رونے لگا، جو گلانے لگا یا بے ہوش ہو کے گر پڑا. یعنی جن راویوں کو امام یہ چیزیں بتا رہے ہیں ان میں اتنی طاقت اور ہمت ہوگی تھی کہ یہ سب برداشت کر سکے.
تو وہاں تک امام بیان کرتے تھے جہاں تک وہ سن سکے. دو مثالیں, ایک تو خود حضرت امام کی ایک روایت ہے, راوی کے سوال کے جواب میں گناہ کبیرہ بتائے, ابھی دس بتائے تھے کہ روتے روتے وہ راوی سچ مان کے پھر بڑا گناہ دے گفتگو نامکمل رہے. اور ایک دوسری زیادہ مشہور روایت خود پہ حمام محدود بلاغا, کہ جب حمام نے کہا تھا مولا مستفی کی صفتیں بتائیے, تو پہلے امام نے کہا کہ تم خود برداشت نہیں کر سکو گے, کہا نہیں مولا مجھے سننا. اب جو امام نے خطبہ دینا شروع کیا, محدود بلاغا میں لسٹ سے جا کر نکال لیجیے گا اس خطبے, تو روایت خطبہ ختم یہیں پر ہوتا کہ امام کی بات مکمل نہیں ہوئی, امام نے مستفی کی ساری صفتیں نہیں بتائی, حمام جیت مار کر گرے اور انتقال کر گئے, روح کس دن چھوڑ کے چلی گئی, نامکمل خطبہ رہ گیا, اس لیے کہ سوال کرنے والا اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکا. تو اب ان کا ایمان جس منزل پہ تھا کہ اگر وہ گناہ نہ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو بتایا جائے کہ خدا جس گناہ ہے خدا اس سے ناراض ہوتا, ناراضگی کا لفظ ان کے کان پہ پہنچا اور وہ تڑپ اٹھے, بس آ گیا, آنسو بہنے لگے, جسم تھر تھرانے اور سانپنے لگا. تو امام معصوم یہ دیکھ کر کے راوی کیسا اس کو یہ چیزیں بیان کر دے. اور ایک تو چیز بالکل اپنی کہ عام طور پر جو گناہ کے بارے میں روایتیں آئیں ہم ہر چلتے پھرتے آدمی سے تو نہیں لیں گے, ہم گناہ کے بارے میں کم سے کم عادل گناہ سے زیادہ تر راوی ایسے کہ جنہوں نے پوری گفتگو ایک نشست میں نہیں سنی, تو کیا ہوا امام نے بات ان تک پہنچائی پوری, اگر کبھی سات چیزیں بتائی اور امام خاموش ہو گئے, اگلی کسی محفل میں امام نے دس باتیں بتائی اور خاموش ہو گئے, کبھی پندرہ بتائی اور خاموش ہو گئے, اب ٹکڑے ٹکڑوں میں اس راوی کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو رہی, چنانچہ اس کو برداشت کرنا آسان ہو رہا. اور ہمارے پاس یہ روایت مختلف انداز میں آئی کہ کبھی امام نے اتنی چیزیں بیان کی, کبھی امام نے اتنی چیزیں. پانچویں مسئلہ ہے اور پانچویں وجہ جس کی وجہ سے امام معصوم کی ایک حدیث سے ہمیں سارے گناہ کبیرہ نہیں ملتے, وہ یہ کہ بہت سے گناہ کبیرہ ایسے کہ امام معصوم فقط اس لیے بیان نہیں کیا کہ بھائی سننے والا خود سمجھ گیا ہوگا, چنانچہ اس کو بیان کرنا جو ہے بیکار اور بے فائدہ ہے, اس اعتبار سے کہ امام معصوم کے پاس کبھی سہولت کا وہ وقت نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے کہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے درد دے رہے, وہاں تو ہر لمحے تڑکا کہ کب حکومت امام کو گرفتار کر دے, کب امام کو قید میں ڈال دیا جائے, کب امام کے پاس آنے والوں کو روک دیا جائے, تو کم وقت میں زیادہ چیزیں پہنچانا ہے لوگوں تک, تو جو چیزیں ویسے ہی سمجھ میں آ جائیں گی امام نظر انداز کر دیتے. اب کوئی مجھ سے دلیل مانگ سکتا کہ کیا آپ نے کیسے کہہ دیا, یا کہیں پتا چلا کہ امام نے کبھی اس انداز سے بھی گفتگو کی, یہ کی روایت یاد دلا دوں, آپ کہیں گے کہ اتنی دفعہ سنی ہوئی روایت آپ نے کیوں پڑھی, مگر اس لیے کہ یہ نقطہ واضح ہو جائے. راوی کہتا مولا ما اکبر الکبائر, بڑے 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 گناہ کیا ہے, امام نے کہا ہم نہ کی کتاب علی الصبا, میرے جد علی کی کتاب میں وہ صاف. راوی نے کہا مولا ذرا گن دیجیے, امام نے گننا شروع کیا, الشرک باللہ وقتل المؤمن یا وقتل النفس مقتربا اقل والدین وہ اقل الربا وہ اقل مال یتیم ظلما فرار و من کی جان کو قتل کرنا, تیسرا گناہ والدین کا آپ ہو جانا, چوتھا گناہ سود کھانا, پانچواں گناہ یتیم کے مال کو ظلم کرتے ہوئے کھانا, اس لیے کہ یتیم کے مال کو انسان بغیر ظلم کے استعمال کر سکتا ہے, مطلب اس کا سرپرست تو ولی بعض اوقات اپنے لیے بھی اس مال کو لے سکتا ہے, تفصیل فقہ میں آپ کو ملے. نمبر چھ میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا, نمبر سات ہجرت کے بعد دوبارہ پرانی حالت میں واپس چلے جانا, یہ بھی ایک بہت تفصیلی بحث سے گناہ کبیرہ میں آئے گا کہ اس سے کیا مراد. راوی حیران ہوگا, یہ اس چیز کو بتائیے, اس کو حیران ہونا تھا, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بھی حیران ہو جاتے جب اس نے یہ سوال کر لیا مولا آپ کا مال یتیم ظلم اب پر ہم ترکل سلا, یتیم کے مال سے چمنی کھانا بڑا گناہ ہے یا نماز کا چھوڑنا, امام نے کہا ترکل سلا سے ان پر نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ, تو یہ بھی روایت ان روایتوں میں سے ایک ہے جس میں گناہ کبیرہ بتائے گئے. راوی حیران ہو کر کہتا ہے مولا پھر آپ نے یتیم کے مال کا تذکرہ کیا نماز کا تذکرہ نہیں کیا, جبکہ آج تک راوی نے سنا تھا کہ نماز زیادہ بڑا گناہ. امام نے اب حیران ہو کر اس کو دیکھا اور کہا کہ میں تو اس نماز کا ذکر کر چکا ہوں اور سب سے پہلے کر چکا ہوں, بتاؤ میں نے پہلے کیا بات بتائی, کہا مولا شیر کو مل رہا, آپ نے پہلی چیز بتائی تھی شیر کرنا, امام نے کہا بس یاد رکھو منترا کا بلا کر مدام میں تک فقط کا بھر, جو بغیر وجہ اور مجبوری کے نماز ادا کرے وہی گویا مشرق اور کافر کی صفوں میں داخل ہو گیا. اس روایت کا اصل مفہوم کیا ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہی میں آئے گا جب اس روایت پر ہم بحث کریں گے, مگر یہ روایت یہ بتا رہی کہ امام نے نام لیا سات چیزوں کا، مگر ان سات کے علاوہ بھی چیزیں اس روایت میں داخل ہو گئی اشارتاً، یعنی امام کو سننے والے راوی کی عقل پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سمجھ جائے گا. مگر آپ الوالدین اگر امام نے کہا تو فضل الوالدین تو خود بخود اس کے اندر شامل ہو گیا کہ والدین کو فضل کرنا خود بخود حرام ہو جائے گا جب ان کو اذیت پہنچانا حرام ہے. تو اب بہت سی ایسی چیزیں کہ امام راوی کو دیکھ کر کے سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، مسلسل آتا، بہت سی چیزیں نہیں بیان کرتے کیونکہ کم وقت میں بات کرنا ہے تاکہ وہ خود ہی نتیجہ نکال لے. اور اس سلسلے میں آخری چیز میں وجہ بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں. آخری چیز وہ جو تھوڑا وقت چاہتی مگر اتنا وقت میرے پاس فی الحال آج نہیں، اس اعتبار جن کو وہ چیز زیادہ وضاحت سے سمجھنا وہ اس درد سے توضیح مسائل کا کیسے سن لیں دوسرا یا تیسرا جس میں یہ چیز بتائی گئی جو آج کل کراچی میں ہو رہا. مگر مختصر یہ کہ امام نے ساری چیزیں ایک روایت میں بتائی، راوی ہوتا تو اس کے ذہن سے کچھ چیزیں نکل گئی، عادل تھا چنانچہ وہی چیزیں اس نے بیان کی جو بالکل یقینی. ذرا سا اس کو شک ہوا کہ امام نے یہ 40 چیزیں بتائی، ان میں 30 نہیں کہا، وہ اس کو بیان ہی نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے کاندھے میں ذمہ داری کیوں. مگر اس کی پوری تشریح میں ایک اور تقریر میں کر چکا ہوں. تو خیر یہ 6 اہم وجوہات جن سے گناہ کبیرہ کی روایت بلکہ باقی ساری روایتیں بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، کہ ایک چیز جو کتاب نے آج توضیح المسائل میں اتنی واضح لکھی ہوئی یا خدا عارف کی تقریر میں اتنی صاف صاف، یہ 50 چیزیں حرام، یہ 100 چیزیں واجب، ایمان کی روایت میں کیوں نہیں ملتی؟ کہ کسی روایت میں کچھ چیزیں ملی، کسی میں کچھ ملی، ایک روایت پر ہم نے عمل کیا پتا چلا کچھ چیزیں رہ گئی، ایک جگہ سب ہو جاتا تو کتنا اچھا رہتا. تو یہ 6 جواب اس کے تھے. وقت کی کمی کی وجہ سے بہت جلدی جلدی مجھے بیان کرنا پڑا ہے، لیکن میں اپنی حد تک سمجھتا ہوں کہ ان 2 چیزوں سے ہم گزر گئے. نمبر 1 گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں اور کبیرہ اور صغیرہ کا فرق. نمبر 2 کہ ایک ہی مقام پر قرآن یا حدیث کے اندر سارے گناہوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ یہ 2 جوابات آپ نے سنے. اب تیسری چیز، یعنی ہماری گفتگو شروع ہوگی آپ کی آسانی کے لیے. ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت نہیں مگر آپ کی آسانی کی، ہم خود اس کا خیال رکھیں گے کہ اب جو گناہ کبیرہ تقریباً 60-70 آپ سنیں تو تقریباً ہر گناہ کبیرہ کے ساتھ یا شروع میں یا آخر یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ گناہ کبیرہ ان 4 میں سے کون سی قسم ہے. وہ ہے کہ جس کو امام نے کبیرہ کہا، یا وہ ہے کہ جہنم کی وجہ سے ہم نے اس کو کبیرہ سمجھا، یا وہ ہے کہ جس کو کسی دوسرے گناہ سے بڑا کہا گیا، یا وہ ہے کہ نہ قرآن میں اس کو کبیرہ کہا گیا نہ حدیث میں مگر مومنین اور پابند شریعت مومنین کبیرہ سمجھ رہے ہیں اس لیے علماء نے اس کو کبیرہ کہا. آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہر گناہ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جائے گا. تو اب گناہان کبیرہ پر گفتگو کا آغاز ہوگا. سب سے پہلا گناہ کبیرہ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، جسے روایات الشرک باللہ اللہ سے شرک کرنا قرار دیا گیا. اور یہ گناہ کبیرہ وہ جو اتنا واضح آج آپ ثابت بھی نہیں کرتے، یہ وہ گناہ کہ تمام مسلمانوں کا من حیث المجموع اس پر اتفاق کہ شرک گناہ کبیرہ. قرآن میں بھی اس کو لفظ کبیرہ اور حدیث میں بھی اس کو لفظ کبیرہ سے یاد کیا گیا. قرآن کی وہ مشہور آیت لا تشرک ان شرک لظلم عظیم، خبردار ہے میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم، عظیم اور کبیر کے ایک ہی معنی، شرک سب سے عظیم بڑے قریب گناہوں میں سے ایک گناہ. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا اور حدیث کو ابھی آپ نے سنی. اب برال کبائے الشرک باللہ، بڑے بڑے گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں وہ 7 اور ان میں سب سے پہلا شرک، شرک کا گناہ ہونا. مگر شرک کی بہت سی قسمیں ایسی کہ جو ہم سے اور آپ سے پوشیدہ، تو اس کو بیان کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں پر بہت سی ایسی باتیں کہ جو شرک میں داخل مگر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو شرک کا تصور کہ بتوں کے آگے سر جھکانے ہی کو ہم شرک سمجھتے یا جو خدا کے ماننے ہی کو شرک سمجھتے اور اس سے ہم اور آپ بچے ہوئے تو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہم شرک نہیں کر رہے. مگر بہت سے ایسے شرک کہ جس کے اندر خدا کو ایک مانا جاتا اور اسی کے آگے سجدہ کیا جاتا مگر پھر بھی انسان مشرک بن جاتا، ان کا تذکرہ عقل میں کیا جائے. کیونکہ اس شرک کی مذمت، شرک اتنی بڑی برائی، یہ ہمارے موضوع سے تھوڑا ہٹ جائے. اور ضمن یہ بھی بتانا پڑے کہ بعض لوگ جو غلط فہمی میں مبتلا کہ بہت سی چیزیں جو شرک نہیں ہے اسے بھی شرک سمجھتے ہیں، وہ چیز بھی آپ کے سامنے آ جائے. لیکن ایک بات بہرحال بتا دی جائے کہ اللہ کے جتنے نبی، اللہ کی طرف سے آنے والے جتنے امام، جتنے اولیاء خدا، یہ سب صرف اور صرف ایک پیغام کو لے کے آئے، وہ یہ کہ ذات الہی کے ساتھ، بلکہ ذات کا نام میں نے غلط استعمال کر دیا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات، نہ اس کی صفتوں، نہ اس کے افعال، نہ اس کے مقام، کسی انداز کا شرک بھی صحیح نہیں. اور سمرن صرف اس لیے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں بہت واضح نہیں کر پاؤں، اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ تو وہ بدترین گناہ کہ شیطان جیسی مردود شخصیت نے بھی یہ گناہ کبھی نہیں کیا. چنانچہ وہ مشہور، ویسے تو بہت سی وہاں روایتیں، وہ مشہور روایت بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ جب فرعون نے دعویٰ خدائی کیا تھا کہ میں صرف اپنے آپ کو خدا کہتا ہی نہیں بلکہ خدا کی طرح سے تمہاری تمام پریشانیاں دور کر سکتا ہوں، تو اب لوگ آتے اور اپنے اپنے مسائل پیش کرتے. آنے والا آیا اور مٹر کے دانوں ایک رسی میں یا ایک تاگے میں کرو کے لایا کہ اے میرے پروردگار، میں انتہائی غریب ہوں، تو ان کو جواہرات، ہیرے اور موتیوں میں تبدیل کر دے. اور ایک مرتبہ فرعون نے اس کو لیا، گھر میں آیا مگر انتہائی پریشان کہ اس طرح تو اب خدائی نہیں چل پائے گی، کیا کیا جائے کہ خدائی چلے. دروازے پر دستک کی آواز آئی، اس نے پوچھا کون، اور جواب دینے والے نے فوراً کہا بھائی تیرے حال پر، اپنے آپ کو خدا کہتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ دروازے پر کون، میں ہوں تمہارا رفیق پر صادق شیطان. دروازہ کھلا، شیطان گھر میں داخل ہوا، کہا کہ کیا مسئلہ، بتایا کہ میں نے خدائی کا اعلان تو کیا مگر میں اس کو ثابت نہیں کر پا رہا ہوں. ان مٹر کے دانوں کو لیا اور ایک مرتبہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام پڑھا، اور ایک مرتبہ مٹر کے دانے جواہرات میں تبدیل ہو گئے. کہا کہ لے جا اور جا کر اپنی خدائی کو ثابت کرو، مگر افسوس تیرے حال کے اوپر کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو خدا کہتے ہو. یا تمہیں پتا نہیں کہ میں وہ اتنی طاقت کے بعد، میرے پاس تو یہ طاقت ہے کہ میں نے مٹر کو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل کر دیا، مگر اتنی طاقت کے بعد بھی اور ہر گناہ کے بعد بھی میں نے کبھی شرک نہیں کیا، میں نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہلوایا. یعنی شیطان جیسا مردود اور شیطان جیسا گناہگار بھی اس حقیقت کو مانتا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ہو ہی نہیں سکتا. اب فرعون نے ایک سوال کیا، یہ روایت میں نے اس لیے پڑھی کہ آگے چل کر آپ کے کام مہمانوں میں آئی، کہ شرک نہ کرنے والا جو اللہ کو مانتا پھر بھی وہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو اس کے خلاف جاتے، پھر وہ کیوں کرتا. جیسے آپ مومنوں میں مثال سنیں گے کہ ہم مشرک نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو مگر کام ویسے کر رہے ہیں، تو فرعون نے فوراً سوال کیا کہ جب تم خدا کو اور خدا کی طاقت کو مانتے ہو تو اتنا بتاؤ کہ آدم کو سجدے سے جو انکار کر دیا تھا، خدا ہے تمہارے نزدیک اور کوئی خدا بھی نہیں، انکار کیوں کیا. اب شیطان نے بہانہ بنایا جو مومن کا طریقہ، کہا میں نے فقط اس لیے انکار کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم جیسا مردود بارگاہ اور گناہگار آدم کی کچھ سے پیدا ہونے والا، تو میں نے آدم کو سجدے سے تمہاری وجہ سے انکار کیا. لیکن یہی شیطان کا جواب بہت سے مومنوں کی زبان پر بھی آتا ہے اپنے انداز سے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے گفتگو ہوگی. تو الحمدللہ کئی مرتبہ کے باتوں کے بعد آج ہم اس قابل ہو گئے کہ اپنے وعدے کو پورا کر سکیں، اور شرک پر گفتگو شروع ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات دونوں اعتبار سے، کہ بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے مگر مشرک کو کہتے، جو عام مسلمانوں میں اور بعض مومنوں میں بھی خرابی، اور دوسرا پہلو کہ بہت سے ایسے لوگ جو مشرک نہیں مگر بعض مسلمان ان کو مشرک سمجھتے ہیں. اس کا جواب انشاءاللہ آئے گا. اور ویسے تو یہ شرک کا موضوع اتنا تفصیلی موضوع کہ اگر ہم تقریر شروع کریں تو 10-15-20 تقریریں بھی اسی پر ہو سکتی، لیکن چونکہ ہمارا اصل موضوع گناہانِ کبیرہ ہے اور وہ اعمال کے اعتبار سے اس شرک پر گفتگو مختصر رہے گی. انشاءاللہ جب عقائد پر ہماری گفتگو شروع ہوگی تو وہاں پہ توحید اور شرک کی تفصیل آئے گی. تو پہلا گناہِ کبیرہ شرک ہے، اتنا واضح ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ تفصیل ہی میں اس کو مکمل کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد سے وہ گناہِ کبیرہ ہمارے سامنے آئے جن کو ہم روزانہ اپنے چاروں طرف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی، آئندہ تقاریر کے عنوانات بھی آپ کو پتہ چل گئے، تو باقاعدہ طور پر تو درس اختتام کو پہنچ چکا، لیکن اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر دیا جائے. جی ہاں. کا جواب مجھے دینا تھا آئندہ، اس لیے میں اس کا جواب آج نہیں دوں گا، اور پیمانے کے مقام کو آپ سے بات کیا جائے، کیونکہ شرم تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے بات کیا جائے تو کیا پیشاب اور پیمانے کے مقام کو بات کرنے کے بعد آپ کو عرب سے بات کرنا ہوگا؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مائع استنجا یعنی پیشاب اور پیمانے کے مقام کی تفصیل والے پانی کے چار پانچ اور مسئلے ہیں جس میں یہ بات بیان ہوگی، انشاءاللہ اس کا جواب آئیں گا آپ سنیں اور تفصیل کے ساتھ سنیں گے کہ وہ مچھلی جو ہمارے نزدیک حرام ہے بغیر چھلکے والا، دوسروں کے نزدیک جائز ہے، ہم اگر اس کا کاروبار کرنا چاہیں تو کیسا، اس کا کاروبار کرنا حرام ہے، اور اگر صرف بغیر چھلکے والی مچھلی کا کاروبار ہو رہا ہے تو یہ حرام ہے، لیکن اگر چھلکے والی اور بغیر چھلکے والی مچھلی ملا کے بیچی جا رہی اور پیسے خاص بغیر چھلکے والی مچھلی کے نہیں ہیں، پورے لاٹ کے ہیں، تو اس صورت میں اس کے جائز ہونے کی گنجائش ہے، لیکن وہ آدمی جو الگ الگ مچھلیاں بیچتا ہے اس کے لیے بہرحال مشکل رہے گا بغیر چھلکے کی مچھلی، اور وہ آدمی جو پورا کا پورا مثلا لاٹ ہے یا کوئی بڑی تعداد میں اس نے مچھلیاں خریدی جس کے اندر بغیر چھلکے والی چھلکے والی سب ملی تھی، لینے والا بھی اس سے ساری مچھلیاں لے رہا، اس کے لیے یہ کاروبار جائز ہے، عام آدمی کے لیے جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان کے لیے یہ کاروبار جائز نہیں ہو سکتا ہے بغیر چھلکے والی مچھلی، اور جو چھلکے والی مچھلی بیچیں گے وہ بالکل جائز۔ دوسرا سوال یہ کہا گیا کہ خدا شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، تو شیطان نے شرک نہیں کیا اس کا گناہ معاف ہونا چاہیے، مگر یہ بات بائبل سمجھنے میں پریشانی ہو گئی یا یہ کہ یہ بات کہیں اور سنی گئی تھی اور یہاں پہ جس کو اس وقت بیان کر دیا گیا، اصل آیت پوری جو آیت ہے وہ تو میں نے بیان ہی نہیں کی، وہ یقیناً یہ ہے کہ اللہ ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون اور اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن میں نے صرف ایک ہی حصہ پڑھا تھا جس شرک کو خدا معاف نہیں کرے گا، تو خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا۔